الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات چل رہی ہے جمعرات کے دن. نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پچھلی دفعہ ارکان نماز کے بارے میں بات چلی تھی، پھر اس کے بعد ان ارکان کی ترتیب کے بارے میں. تو ترتیب میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب کوئی حقیقت تین مرتب ارکان سے مرکب ہو، ان میں سے ایک کا اول ہونا اور دوسرے کا سب سے مؤخر ہونا ثابت ہو جائے، تو تیسرے کا وسط میں ہونا خود بہت ثابت ہو جاتے ہیں. چنانچہ نماز کے ارکان قیام اور رکوع سجدہ سے مرکب ہے، اور قیام کا اول اور سجود کا آخر میں ہونا قرآن پاک کے ذیل آیت مبارک سے ثابت ہے، تو رکوع کا ان دونوں کے بیچ میں ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا. ان حضرت استدلالی انداز میں بات فرما رہے ہیں کہ چونکہ پہلے جو ہے نا، مطلب یعنی یہ مطلب جو باتیں پہلے ثابت ہو اور آخر میں ثابت ہو، وہ تین باتیں ہوں، تو ظاہر تیسری بات ان دونوں کے درمیان میں ہوگی، خود بخود ہوگا. تو چونکہ قیام، رکوع اور سجدہ تینوں ثابت ہیں، ورکو مار راکین اور اس طرح جو ہے نا، مطلب سجدے کے بارے میں اور اس کے بعد قیام کے بارے میں، تو یہ تینوں موجود ہیں. تو قیام کا چونکہ پہلے ہونا ثابت ہو گیا اور سجدے کا آخر میں ہونا ثابت ہو گیا، تو رکوع درمیان میں آ گیا خود بخود. تو ارکان کی ترتیب جو ہے نا، اس انداز میں گویا کہ بتائی گئی، جو خود بخود قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے. تو اس سے معلوم ہو کہ ایک رکعت میں پہلے کڑا ہونے اور آخر میں سجدہ پر ایک رکعت تمام ہوئے، پس لا محالہ رکوع قیام و سجدہ کے بیچ میں ہوگا. ہر ارکان کے ارکان سے گانے کی ترکیب ہوگی کہ اول قیام ہوگا، پھر رکوع، پھر سجود. تورات کے حوالے سے بھی نماز کے مختلف ارکان کا پتہ چلتا ہے، مگر مشکل یہ کہ مترجموں نے عبرانی اور یونانی لفظ کے ترجمے اپنے خیالات اور رسم و رواج کے مطابق کیے، جس حقیقت کے چہرے پر بڑی حد تک پردہ پڑ جاتا ہے. بہرحال عبادت و تعظیم کے تینوں طریقے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ان کے نسل میں جاری تھے. ذیل میان میں سارے کا حوالہ تورات کے مجموعے سے نکل. یہاں پر ایک جزوی بات آ گئی سمجھنے کے لیے، وہ کافی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جو چیزیں نازل شدہ ہیں، نازل شدہ سے مراد یہ کہ وحی کے طور پہ آئی ہے، تو جو وحی کے طور پہ چیز آئی ہیں، تو اگر اس کا جو اصل ہے اس کو مینٹین نہ کیا جائے، تو اس کا جو ترجمہ ہے اس کی وجہ سے بہت بڑی تبدیلی سامنے آ سکتی ہے. کیونکہ بعض زبانوں میں بعض چیزوں کے متبادل ہی نہیں ہوتے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اسٹرکچر ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بعض الفاظ موجود ہی نہیں ہوتے. مثلاً عرب حضرات پے کو نہیں بول سکتے، وہ پے کو بے بولتے، پاکستان کو پاکستان کہتے ہیں. ظاہر مطلب ہے کہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کی زبان ایسی چلی ہے. یہ تو میں نے صرف تہجی حروف تہجی کے حساب سے بات کی، بعض واقعی ترجمے جو ہے نا، مطلب کچھ سے کچھ بنا لیتے ہیں. جس وقت ترجمہ ہوتا ہے تو اسے، اور بعض دفعہ جو مختات مترجمین ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس لفظ کو جس زبان میں ادا کیا گیا ہے، یعنی جس زبان میں نازل ہوا ہے، بعین ہی اس کو دوسرے زبان میں منتقل کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ الفاظ کچھ بڑھ جاتے ہیں، مطلب وہ اتنے الفاظ میں ادائیگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. مزید کچھ تشریحی الفاظ بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں، تفسیری الفاظ بھی آ جاتے ہیں. تو اب تفسیر اور وحی میں فرق کرنا یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو یہ مشکلات ہیں. اس وجہ سے ہمارا طریقہ الحمدللہ، چونکہ ہمارے اسلامی کتابوں کا قرآن اور حدیث، چونکہ اس کا قیامت تک جاری اساری رہنا تھا، اس میں تبدیلی سے بچنا تھا، تو اس وجہ سے ہمارے علماء اور فقہاء نے قاعدہ بنائے ہوئے کہ کوئی قرآن کی آیت کا ترجمہ براہ راست نہ دیا جائے، بلکہ قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ اس کا ترجمہ دیا جائے، یعنی ساتھ الفاظ موجود ہو. اس وجہ سے ہمارے جتنے ترجمے ہیں وہ قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ ہیں، قرآن کا ٹیکسٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہے. اس طریقے سے اگر تبدیلی ہوتی بھی ہے تو کریکشن کا میدان موجود ہوتا ہے. آدمی مثال کے طور پر کسی شخص نے ترجمہ غلط کیا ہے یا ترجمہ میں کمزوری پائی جاتی ہے تو اگر کوئی عالم اس کو پڑھتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کمزوری ہے, اس کو ٹھیک کر سکتا ہے اپنے تشریح الفاظ کے ساتھ, وہ ٹھیک کر سکتا ہے, ٹھیک ہونے کا عمل اس کا قیامت تک جاری رہے گا. تو لہٰذا حفاظت ہو جاتی ہے. تو بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں اس طرح کیا گیا کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ نہیں صرف ترجمہ نہ دیا کرو. تو صرف ترجمہ کی وجہ سے تورات اور انجیل اپنی جگہ پہ نہیں رہے بلکہ اس میں تبدیلیاں بہت زیادہ آ گئی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ قیام, تو یہ پیدائش کتاب ہے, 18-22 تک آیات ہیں. پر ابراہم ہنوز خداوند کے حضور میں کھڑا رہا, قیام, رکو, اور ابراہیم زمین تک ان کے آگے جھکا اور بولا اے خداوند, سجدہ. اور یہ سن کے خداوند نے بنی اسرائیل کی خبرگیری کی, ان کے دکھوں پر نظر کی, انہوں نے اپنے سر جھکائے اور سجدے کیے. تب ابراہیم علیہ السلام منہ کے بل گرا اور خدا سے ہم کلام ہو کر بولا. تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا, تم یہاں گدھے پاس رہو, میں اس لڑکے کے ساتھ یعنی اپنے فرزند کی قربانی کے لیے وہاں تک جاؤں گا اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس آؤں گا. تب اس مرد اسحاق علیہ السلام کے ایلچی نے سر جھکایا اور خداوند کو سجدہ کیا اور اس نے کہا, میرے خداوند ابراہیم کا خدا مبارک ہو. اور ایسا ہوا کہ جب داؤد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو جہاں اس نے خدا کو سجدہ کیا. زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں, اور تجھ سے ڈر کر تیرے مقدس ایگل کی طرف تجھے سجدہ کروں گا. ان حوالے سے بخوبی ثابت ہے کہ ابراہیمی ملت میں عبادت اور تعظیم الہی کے تین ارکان موجود تھے اور اسلام نے اس کی پیروی کی. موجودہ انجیل میں دعا اور نماز کا ذکر متی 6:5-17, 21-26, 36 مرقس میں 14-23 اور لوقہ میں 22-41 وغیرہ میں ہے. اس طرح نماز کے ایک انجیل میں ایک ہی موقع کے لیے گھٹنا ٹیکنا جو گویا رکوع ہے, دوسرے میں متی میں منہ کے بل گرنا یعنی سجدہ کرنے کا, بقیہ انجیلوں میں خاموشی ہے. آدی بیست میں یہود نصارہ میں جو لوگ نماز کے پابند تھے وہ بھی ان کو ادا کرتے, وہ ان ارکان کو ادا کرتے تھے. کھڑے ہو کر تورات, زبور کی آیت تلاوت کرتے, سجدہ بھی کرتے تھے. قرآن پاک کی شہادت ہے, لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیت اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. وہ برابر نہیں ہیں, اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو رات کو خدا کی آیتیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. روایت میں کہ رکوع میں یہودیوں کی طرح ہاتھ جڑے نہ رہے, اس سے معلوم کہ عرب کے یہود بھی نماز کے مختلف ارکان ادا کرتے تھے. اسلام کی نماز بینی قدیم ارکان اور فطری شکل و صورت کے ساتھ فرض ہوئی. آج بھی بعض یہودی ہیں, بعض قبیلے ہیں یہودوں کی, جو اسی طرح تینوں ارکان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ہاں جی, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عادت سے اب تک چلی آ رہی تھی. چنانچہ انسائیکلوپیڈیا آف اسلام کے مصنفین اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں, اسلامی نماز اپنی ترکیب میں بہت تک یہودی اور عیسائیوں کی نماز کے مشابہ ہے. اسلام نے صرف یہ کیا کہ اس خزانوں کو وقف عام کر دیا, انسانی آمیزشوں کو نکال کر بلائے ہوئے فریضوں کو دوبارہ یاد دلایا, مٹے ہوئے نقوش کو ابھار دیا, نماز کے بے جان پھینک کر میں حقیقت کی روح پھونک دی اور اس میں اخلاص کا جوہر پیدا کر اس کو دین کا ستون بنایا اور اپنے متواتر تعلیم عمل سے اس کی ظاہری شکل و صورت کو بھی ہر انسانی تغیر سے محفوظ کر دیا. اس طرح اس نے اس تکمیل کا فرض انجام دیا جس کے لیے وہ ازل سے منتخب تھا. یہ مسئلہ کہ نماز مطلق تسبیح و تحلیل اور ذکر الہی کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ ارکان بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل متواتر کے علاوہ خود قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. خوف اور جنگ میں نماز کی قصر اور ارکان کی تخفیف کی اجازت دی گئی. اس کے بعد ہے کہ جب خطر جاتے رہے تو نماز کو اس طرح ادا کرو جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا اور رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی نگہداشت کر لو, خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو, پھر اگر خوف ہو تو پیادہ یا سوار ہو کر پڑھو, پھر جب خوف جاتا رہے تو اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے تم کو بتایا تھا جو تم نہیں جاتے. اس ثابت ہوا کہ ذکر الہی کا کوئی خاص طریقہ تھا جس کی عملی شکل نماز ہے, اور اس کی تفصیل سورہ نساء میں اس طرح جنگ کی نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ باقاعدہ ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے متعلق کہا گیا ہے, فَإِذَا أَفَضْتُمْ فضا قدیۃ مصلاح تفسق اللہ قیام و قودم والا جنوبی کم فضا اطمنتم فاقیم الصلاح، پس جب نماز ایک رکعت ادا کر تو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے پہلو پر یاد کرو، پھر جب اطمینان اٹھتے نماز کھڑی کرو۔ اس آیت میں غور کرنے کی دو باتیں، اول یہ کہ ایک رکعت جو باقاعدہ ادا ہوئی اس کو الصلاح کہا گیا، اور دوسری رکعت جو خدا کا نام اٹھ کر بیٹھ کر جھک کر لیٹے اور لڑائی حملے اور مدافعت کے علم میں پوری ہوئی اس کو صرف ذکر اللہ کہا گیا۔ اور دوسری بات ہے کہ جنگ کی اس عارضی مختلف نماز کو اقامت الصلاح نماز کھڑی کرنے کے لفظ سے ادا نہیں کیا گیا، حالانکہ ذکر اللہ تسبیح تلبیہ بارکان بھی اس میں موجود تھے، بلکہ فرمایا کہ پر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کھڑی کرو۔ اس سے معلوم ہے کہ اقامت الصلاح نماز کھڑی کرنے کے مطلب ذکر و فکر، مطلق ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، حمد و ثناء و تلاوت قرآن سے جداگانہ ہے، یعنی اقامت الصلاح کے زمن میں ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، حمد و ثناء و قرأت کے علاوہ کچھ اور ارکان بھی داخل ہے جو جنگ کی حالت میں کم یا موقوف ہو گئے تھے۔ اب اس عارضی معنی کے دور ہو جانے کے بعد پھر بدستور نماز میں ان کی بجاوری کا مطالبہ کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے، یہی وہ ارکان تھے جن کے متعلق سورہ بقرہ کے دور ہو جانے کے بعد سورہ بقرہ کے میں کہا گیا تھا کہ جب خوف جاتا رہے تو پھر خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے بتایا۔ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ اسلام میں نماز کن ارکان کے ساتھ مقرر ہوئی۔ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ ذرا تھوڑا سا میں ایک بات عرض کروں تاکہ لوگوں کو حیرت نہ ہو کہ میں یہ تفصیلی باتیں کیوں کر رہا ہوں یا حضرت نے یہ تفصیلی باتیں کیوں کی۔ ہمیں اس لیے اس پر حیرت ہو رہی ہے کہ ہمارے سامنے سوال ہے ہی نہیں، ہم نے کبھی نماز کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں کہ نماز صرف تسبیح و تحلیل اور ذکر کے چند الفاظ کا نام ہے۔ لیکن کچھ لوگ ملحدین ہیں جو شوشے چھوڑتے ہیں، یا جو مطلب گمراہ لوگ ہیں جن نے ان شوشوں پہ عمل کیا، ان کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ مثلا ذکری فرقہ ہے تو ذکری فرقہ نماز کا انکار ہی ہے، مطلب جو اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہم نے جب ذکر کر لیا تو بس نماز ہو گئی نا، کہ مصلاۃ ذکری، نماز کو قائم کر دو میرے یاد کے لیے، جب ہم نے یاد کر لیا تو بس ہوگی بات، یعنی ان کے ظاہر اسی طرح، مطلب ظاہر انہیں سے باتیں جو لی ہیں کچھ ملحدین نے، تو وہ اس قسم کو باتوں کو لاتے ہیں لوگوں کے سامنے، یہ جو نماز ہے اس طرح نہیں ہے، یہ تو آپ کوئی بھی ذکر کر لے تو بس نماز ہو جائے گی۔ اب ایسے لوگ کے لیے جواب جو ہے نا ان چیزوں میں موجود ہے، مطلب ان کو پھر ہم جواب دے سکتے کہ نہیں، ہم لوگ قرآن کے اور حدیث کے اور پھر تواتر کے جو ہے نا وہ قائل ہیں، ہم لوگ جو ہے نا اس طرح جو ہے نا وہ باتیں اپنے اندازے سے کرنے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ قرآن سے لیتے ہیں خبر، حدیث سے اس کی تفصیل لیتے ہیں، اور پھر تواتر عمل اس سے پھر نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ مطلب گویا کہ طریقہ کار ہے۔ یہ حضرت علیمی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے استاذوں نے یہ طریقہ سکھایا تھا بچپن میں کہ یہ بات رٹ لو کبھی کام آ جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ نماز متواتر ہے، نماز نہیں، دین متواتر ہے، وہ تواتر سے ثابت ہے، دین متواتر ہے، وہ تواتر سے ثابت ہے، اس کو یاد کر لو، رٹ لو، یہ کبھی کام آ جائے گا۔ تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے کہ کچھ لوگ یعنی اس قسم کی باتیں پھر لوگ عام لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر یہی جواب دینے پڑتے ہیں، ان کو اسی طریقے سے قائل کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب اسلام متواتر ہے اور تواتر سے ثابت ہے۔ یعنی دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، یعنی اگر کوئی شخص ہے وہ جیسے مثال کے طور پر ایک اینٹ کڑی ہے، پھر سات دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر بہت ساری اینٹ ہے، تو ایک کو آپ گرا دیں گے تو دوسرا گرا دے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، چوتھا پانچواں کو، آخر تک اینٹیں گر جائیں گی، حالانکہ آپ نے صرف ایک اینٹ گرائی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ تسلسل میں یہ بات ہوتی ہے کہ صحابہ نے آپ سے سم کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تب تابعین نے تابعین کو دیکھا، اور پھر ان کو، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد یہ سلسلہ تک پہنچا ہے۔ تو یہ تواتر کے ساتھ گویا کہ اب کتاب میں تو کوئی تعریف بھی کر سکتا ہے، تواتر کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، تواتر کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ جو مطلب ہے کہ یعنی گویا کہ یوں سمجھے کتابوں میں تو موجود ہیں یہ ساری چیزیں, لیکن وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہو رہی ہیں, مسلسل وہی چیز آ رہی ہے. ایک صاحب تھے جو اہل سنت کو نہیں مانتے, ان سے میری بات ہوئی تھی, تو میں نے کہا ہمارا طریقہ اصل ہے اور آپ لوگوں کا طریقہ اصل نہیں ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو حناف کا جو طریقہ نماز ہے وہ آپ جو ہے نا مطلب برما سے شروع کر لیں, برما, ہندوستان, پاکستان, افغانستان, سینٹرل ایشیا, ترکی, پھر سینٹرل یورپ تک پہنچ جائیں, آپ بالکل ایک جیسی نماز پڑھیں گے, اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جبکہ آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ بھی اسناشری ہے وہ بھی اسناشری, تو آپ سلام آپ جو ہے نا مطلب اس طرح اس طرح ہاتھ کر کے نماز ختم کرتے اور وہ جواد جو عراق کے ہیں وہ سلام ہماری طرف پھیرتے ہیں. اب بتاؤ کیسے آپ کا فکر ہے؟ ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک تواتر سے ایک چیز ثابت ہے اور چلا آ رہا ہے, اس کے اندر تحریف نہیں ہو سکی, ہماری چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں. عوام بھی وہی کر رہے ہیں جو خواص کر رہے ہیں, فرق صرف یہ ہے کہ خواص کے اندر والے نظام اچھا ہوتا ہے, محفوظ ہوتا ہے, عوام کا ایسا نہیں ہوتا, لیکن بہرحال وہ چیزیں ان کے ہاں بھی وہی ہے. تو یہ ماشاءاللہ یہ ان باتوں کے لیے ہے. تو اس آیت میں اب ہم کو دیکھنا ہے کہ اسلام میں نماز کن ارکان کے ساتھ مقرر ہوئے, گو اس کے لیے بالکل کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اور خود کس طرح نماز پڑھی, صحابہ کو کس طرح نماز سکھائی, کیونکہ نماز کی عملی کیفیت پورے تواتر کے ساتھ اس آیت سے لے کر آج تک موجود ہے, اور دوست و دشمن, مخالف و موافق کو معلوم ہے, اور اسلام کے الفر کا ایک ساتھ اور اسے عملاً بلا اختلاف مسلم ہے, تاہم نظر پسند لوگوں کے لیے قرآن پاک سے اس کا ثبوت پہنچا دینا زیادہ مناسب ہوگا. ہم پہلے رب العزت کی برگاہ میں مؤدب کھڑے ہوتے ہیں, حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. یہ قیام کی طرف اشارہ ہو گیا. نماز کا آغاز خدا کا نام لے کر کرتے ہیں, واذکر اسم ربی فصلی, اپنے وردی کا نام لو, نام لیا پس نماز پڑھی, وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی پر, یہ تکبیر تحریم ہو گیا. لفظ اللہ اکبر جس کی نماز میں بار بار تک اس حکم کی تعمیل ہے, اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسے اپنے گناہوں کو بخش دے, وہ سب بے حمد رب کا ہی نہ تقوم, جس وقت کڑے ہو رہے ہو اس وقت تسبیح کرو, پھر قرآن پڑھتے ہیں, فخر و مات اثر من القرآن, قرآن میں سے جتنا ہو سکے پڑھو, قرآن کی عنایت میں خدا کے اسماء و صفات کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کی حمد و صفات خصوصیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں جن سے ان کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے. قل ادعوا اللہ وعبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. چونکہ اس کی یہ حمد سورہ فاتحہ میں بتک تمام و کمال مذکور ہے, اس لیے سورہ کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں, اس کے بعد قرآن میں جتنا پڑھنا ممکن آسان ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں, پھر خدا کے سامنے ادب سے جھک جاتے ہیں, یعنی رکوع کرتے ہیں, ورکعوا مع الراکعین, پھر اس سے آگے پیشانی کو زمین پر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں, یا الذین آمرکو واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا خیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والے, جھکو, رکوع کرو, سجدہ کرو اپنے رب کی پرستش کرو, اس نے کام کو کرو تاکہ کامیاب ہو. ان دونوں رکوع سجدوں میں خدا کی تسبیح و حمید کرتے ہیں, فسبح باسم ربک العظیم, سبح باسم ربک الاعلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربانی تعلیم کے مطابق پہلا حکم رکوع میں اور دوسرا سجدے میں آ جاؤ جاتا ہے. قیام, رکوع, سجدوں کی ترتیب سورہ حج, سورہ ذکر ابراہیم اور آل عمران, ذکر مریم اور سے عمر کے سجدہ پر ایک رکعت تمام ہو جاتی ہے سورہ نساء. نماز ذکر نماز خوف سے ثابت ہے. درکی کا درکان کی ترتیب بالکل فطری و عقلی ہے, پہلا کڑا ہونا, پھر جھک جانا, پھر سجدہ میں گر پڑنا, اس میں خود طبیعی فطری ترتیب موجود ہے. تعظیم کی ابتدائی اور کثیر رکوع شکل یہی ہوتی ہے کہ آدمی کڑا ہو جاتا ہے, جبکہ افیات و جذبات میں گہرائی پیدا ہوئی تو جھک جاتا ہے, اور جب فرد پہ خودی کیفیت پیدا ہوئی تو اپنے بلند ترین حصے جسم, ان پیشانی کو اپنے محسن و معظم کے پست ترین حصے جسم یعنی پاؤں پر رکھ دیتا ہے. یہی سبب ہے کہ سجدہ نماز کی کیفیت کی انتہائی صورت ہے. قرآن نے کہا ہے واسجد واقترب, وہ سجدہ کر اور قریب ہو جا. کو سجدہ قربت الہی کی آخر منزل ہے, شاید اس لیے کہ وہ ہر رکعت میں مقرر ادا کیا جاتا ہے. نماز تمام جسمانی احکام عبادات کا مجموعہ ہے. قرآن کریم کے مختلف آیاتوں میں ہم کو مختلف قسم کے جسمانی, لسانی اور قلبی عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے. جسم کو ادب سے کڑا رکھنے کی پر جھکا لینے اور سر نگو کرنے کا حکم ہے. مختلف دعاؤں کے پڑھنے کی تاکید ہے. خدا کی تسبیح و تحمید کا ارشاد ہے. دعا اور استغفار کی تعلیم ہے. دل کے حضور خشوع کا ارشاد ہے. رسول پر درود بھیجنے کا امر ہے. اس لیے نماز کی تشکیل اس طرح کی گئی کہ اس کی ایک عبادت کے اندر قرآن پاک کی تمام جسمانی لسانی روحانی عبادتوں کے احکام یکجا ہو گئے. اس لیے ایک نماز قرآن کے تمام گناہگو جسمانی لسانی روحانی عبادت کا مجموعہ ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہے کہ قرآن پاک میں مسلموں کو قیام رکوع سجود تحلیل تسبیح تکبیر قرأت قرآن ذکر الٰہی درود پڑھنے کے جو بھی احکام عطا ہوئے ہیں ان کے مجموعے کا نام نماز ہے, جس میں یہ تمام منفرد احکام مجموعی حیثیت سے پائے جاتے ہیں. دوسری طرف ان احکام کی بجاوری میں ایک ترتیب پیدا ہو گئی ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو یہ کام انسان اپنے ذاتی انتخاب پر چھوڑ دیا تو جو چاہے رکوع کر لے, جو چاہے سجدہ کرے, جو چاہے صرف قیام کر لے, جو چاہے زبان سے ذکر و قرأت پر اکتفا کر لے, جو چاہے صرف دل سے دھیان کر کے اس فرض سے ادا ہو جائے, تو ہر فرض سے فرائض الٰہی کے متعدد ارکان چھوٹ جاتے جن پر کبھی عمل نہ ہوتا. اور عجب نہیں کہ افراد کی تبھی سستی اس الانکاری کے پورے احکام کی تکمیل میں مانی آتی. سب سے بڑھ کر کہ یہ تمام مسلمانوں کی عبادت کی واحد اور منظم شکل پیدا نہ ہوتی. نہ جماعت ہو سکتی اور نہ نماز کو ایک مذہب کی عبادت خاص کہا جا سکتا. اور نہ جماعتی رمز و شعار کی وحدت کی شان سے پیدا ہو کر مسلمانوں کی واحد امت بناتی اور بتاتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی عملاً تعلیم دی, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا, اور اس امت نے نسل بعد نسل موجودہ اور آئندہ نسل کو سکھایا. اس پورے تواتر عمل کے ساتھ جس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں, وہ آج تک محفوظ ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تو اشارے ہوتے ہیں, اجمال ہوتا ہے, اور حدیث شریف میں تفصیل ہوتی ہے. اور احادیث شریفہ تین قسم کی ہے. یعنی پہلی قسم جو قولی ہوتا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو. دوسری قسم فعلی ہوتی ہے, کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اور تیسری قسم تقریر ہوتی ہے, کیا کرنے دیا کیا نہیں کرنے دیا. تو یہ تینوں قسم جو احادیث شریفہ ہے, اس میں قرآن کی تفصیل سامنے آ جاتی ہے. تو اب نماز کے لیے اشارے تو قرآن میں تھے, یہ سارے بتا دیجیے اشارے تو موجود تھے, لیکن اس کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہا سکتا کوئی کہ میں کہتے ہیں میں صرف قرآن ہی مانتا ہوں اور حدیث کو مانتا نہیں ہوں, لہٰذا میں اس پر عمل کیسے کروں. تو اس کو بتایا جائے قرآن ہی میں ہے, واطیع اللہ واطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کرو گے, وہ تو قرآن میں نہیں آئے گا, قرآن کے بعد ہے. ہاں جی, قرآن تو نازل ہو گیا, تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ آپ احادیث شریفہ سے سیکھیں گے. آپ احادیث شریفہ سے, اس کے لیے آپ احادیث شریفہ کے محتاج ہے, وہ کرنے پڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ قرآن کی منشا اور تفصیل کو بیان کرتا ہے. گویا کہ قرآن کی تفسیر جو ہے احادیث شریف سے اخذ کی جا سکتی. تو نماز کا جو طریقہ ہے, یعنی تمام اشارے جو دیے گئے, ان اشاروں سے پتہ کیا لگتا ہے اور کیا ہونا چاہیے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم پیش کر دیا اپنی عملی نماز, اپنی عملی نماز سے. اور تقریری انداز میں بھی, کسی نے نماز غلط پڑھی اس کو روک دیا, اس طرح نہیں پڑھنا, اور کسی کو بتا دیا کہ اس طرح کرو. تو یہ سب چیزیں جو ہے, مطلب یعنی کہ اس طریقے سے ثابت ہوتی ہیں. گویا کہ یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ یہ بڑی بات, زبردست بات ہے کہ اس میں ہم سیرت کے ساتھ ساتھ گویا کہ تدوینی اعمال کا نظام بھی فقہی انداز میں سیکھ رہے ہیں. یعنی فقہی انداز میں سیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے تدوینی اعمال ہوئے. یعنی ہمیں گویا کہ یہ بات دلائل سے اس طرح بتا کر سمجھائی جاتی ہے کہ یہ چیز کس طرح ثابت ہے. اس کی تفصیل ہمیں بتاتی ہے. نماز کی دعا, نماز کی مختلف حالتوں میں ان حالتوں کے مطابق دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور پڑھی جا سکتی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مختلف حالتوں کی 20 مختلف دعائیں مروی, اور ہر مسلمان ان میں سے جو چاہے پڑھ سکتے ہیں. لیکن نماز کی وہ اصلی دعا جسے ہمارے قرآن کا آغاز ہوتا ہے, جس کو نماز میں پڑھنے کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, جس کو آپ نے تمام عمر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا ہے, اس وقت سے لے کر آج تک تمام مسلمان پڑھتے ہیں, وہ سورہ فاتحہ ہے. جو مقاصد نماز کے ہر پہلو پر حاوی اور محیط ہے، اس لیے وہ اسلام میں نماز کی اصلی دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو خدا کے بندوں کی بولی میں اپنی نمو سے ادا کی. یعنی اللہ جل شانہ نے سکھایا کہ تم ایسا کرو، اللہ پاک نے اس کے الفاظ اتارے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. جتنے بھی دعائیں ہیں باقی اس کے علاوہ، وہ دعائیں منقول ہیں. بھلے یا کسی پیغمبر نے وہ دعا کی ہے، یا کسی اللہ کے ولی نے وہ دعا کی ہے، یا کسی بھی بندے نے دعا کی ہے، اللہ پاک نے اس کو قرآن میں بیان کیا اور احادیث شریف کے دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. لیکن یہ سورہ فاتحہ کی جو دعا ہے یہ منقول نہیں ہے، یہ نازل ہے، یہ کسی اور کی دعا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے کہ تم ایسے مانگو. یہ وہ دعا ہے جو بنیادی طور پر سکھائی گئی ہے، اس وجہ سے اس کی جامع ترین ہونا خود بخود سمجھ میں آتا ہے. اس سے بہتر دعا اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ جامع ترین دعا ہے جس کے اندر حسن ترتیب بھی ہے اور اسباب اجابت بھی ہیں اور حصول مقاصد بھی ہے. حسن ترتیب کا تو یہ حال ہے کہ تعریف سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر اللہ پاک کے دو مبارک اسموں الرحمن الرحیم، پھر ہمارا اللہ کے ساتھ واسطہ ہے آخرت میں مالک یوم الدین، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا طریقہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بہترین چیز مانگنا اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس بہترین چیز کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ صراط الذین انعمت علیہم، پھر ایسی چیزوں سے بچنا جس سے نقصان ہو سکتا ہے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، پھر سب پر آمین. اب بتائے اس میں کون سی چیز رہ گئی؟ تو یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے، اس وجہ سے ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھا جانا ہے، انفرادی نماز کی جو ہے. تو یہ مطلب اور اجتماعی نماز سب میں ہر رکعت کے اندر، قرأت ممکن ہے بعض میں نہ ہو لیکن سورہ فاتحہ ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ امام کے پیچھے اگر ہو تو امام کا جو سورہ فاتحہ ہے وہ آپ کا سورہ فاتحہ ہے، وہ علیحدہ بات. یہ وہ دعا ہے جس کو ہر مسلمان ہر نماز میں دہراتا ہے، جس کے بغیر ہر نماز نہ تمام اور ادھوری رہتی ہے. یہ دعا اسلام کی تمام تعلیمات کا آثار اور خلاصہ ہے. خدا کی حمد و ستائش ہے، توحید ہے، اعمال کی جزا و سزا کا یقین ہے، عبادت کے خلصانہ ادا کا اقرار ہے، توفیق و ہدایت کی طلب ہے، اچھوں کی تقلید کی عرض و برو کی پیروی سے بچنے کی تمنا ہے. جس وقت اس حمد میں خدا کی پہلی صفت کل جانوں کا پروردگار زبان پر آتا ہے تو اس کی تمام قدرتیں اور بخش جو زمین سے آسمان تک پہلی سب سامنے آ جاتی ہے. جہانوں کی وسعت کی تخیل سے اس کی عظمت و کبریائی کی وسعت کا تخیل پیدا ہوتا ہے. سارے جہانوں کے ایک ہی پروردگار کے تصور سے کل کائنات ہستی کی برادری کا مفہوم ذہن میں آتا ہے. انسانوں کے حیوان، چرند ہو، پرند، پھر انسانوں میں امیر ہو، غریب، مخدوم ہو، خادم، بادشاہوں یا گدا، کالے ہو یا گورے، عرب ہو یا عجم، کل مخلوقات خلقت کی برادری کی حیثیت سے اقسام معلوم ہوتی ہے. خدا کو رحمان و رحیم کے اگر پکارنے سے اس کی بے انتہا رحمت، بے پایا شفقت، غیر محدود بخش، ناقابل بیان کی محبت کا سمندر دل کے کوزے میں موجے مارنے لگتا ہے. روز جزا کے مالک کا خیال ہم کو اپنے اپنے عمل کی ذمہ داری مواخذے سے باخبر اور خدا کی جلال جبروت سے مرغوب کر دیتا ہے. ہم تجھ ہی کو پوچھتے ہیں کہ کرم اپنے دل کو زمین سے ہر قسم کے شرک کو بے بن سے نکاڑ دیتے ہیں. ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں بول کر تمام دنیاوی سیر و پربسوس و بھروسوں کو ناچیز سمجھتے ہو، صرف خدا کی طاقت کا سہارا ڈھونڈتے اور سب سے بے نیاز ہو کر اسی ایک لیے نجات مند بن جاتے. سب سے آخر میں اس سے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق چاہتے ہیں. یہ سیدھا راستہ مستقیم کیا ہے؟ اس کے شریعت کے احکام کیا ہے؟ قل تعالوا اتلو محرم ربکم علیکم اللہ تشرک بھی شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقهم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تاكلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. کہہ دے اے پیغمبر آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، غریب غربت کے سبب اپنے اولاد کو قتل مت کرو، ہم تم کو ان کی روزی کے دیتے ہیں، بے حیائی کی باتوں کے نزدیک نہ جاؤ، خواہ ظاہر میں ہو یعنی فحش ہو یا باطن میں، جس جان کو خدا نے محترم کیا اس کو مت مارو، لیکن انصاف کے ساتھ یہ وہ باتیں جن کا حکم خدا نے تم کو دیا ہے، شاید کہ تم سمجھو اور یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ لیکن اچھی نیت سے، یہاں تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائے اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کر لو، ہم کسی کو اس کی طاقت زیادہ کا حکم نہیں دیتے، جب تم بات بولو تو انصاف کی، گو تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو، اور خدا کی عہد کو پورا کرو، یہ وہ باتیں جن کا خدا نے تم کو حکم دیا تاکہ تم نصیحت پکڑو، بے شبہ یہ میرا سیدھا راستہ صراط مستقیم، تو تم اس کی پیروی کرو. تو یہ انشاءاللہ آج کے لیے ہے، اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ.